وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصادقين. أو تقول لولا أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الرسل. اللہ جل شانہ کا کرم اور اس کا احسان نا پیدا کے نام ہے، اتنا وسیع کہ جس کے بارے خود ارشاد ہوتا ہے نا رحمتی وسیع کل شیء، تمام چیزوں سے وسیع تر میری رحمت اور بخشش. کریم ایسا ہے کہ جب کوئی انسان اس کا بندہ ہونے کا اقرار کر لے تو جب تک اپنے اس اقرار کو خود وہ انسان اقرار سے نہ بدل دے وہ اس کو اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کر. یوں تو سارے بندے اللہ ہی کے ہیں، ساری مخلوق اس کی ہے، حیثیت مخلوق ہونے کی، لیکن یہاں بندہ ہونے سے مراد وہ بندے ہیں جنہیں اس کے بندہ ہونے کا اقرار ہے، جو خود تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک. اب یہ اقرار تب صحیح ہوتا ہے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے کیا جائے. اس کی وجہ یہ کہ نبی کے علاوہ غیر نبی، نبی کے بتائے بغیر اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو جان ہی نہیں سکتا. از خود کسی مخلوق میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس کی عظمت الوہیت کو جانے. نبی اس لیے جانتا ہے کہ نبی کو جو خود جنوا دیتا ہے، نبوت نام ہی اس معرفت کا ہے جو اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات کے متعلق اپنے نبی کو عطا کر دیتا ہے، اسی جاننے کا نام نبوت ہے. اور یہ جو آج کل بحث چلتی رہتی ہے نا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے متعلق، یہ عموماً ان موضوعات پہ ہوتی ہے جن سے خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بحث ہی نہیں کرتے. یعنی نبوت کی بحث صرف ایک موضوع سے ہوتی ہے، صرف ایک موضوع ہے نبی کا، اور وہ ہے بندے کے تعلقات اللہ کے ساتھ. اس کے علاوہ جتنے امور ہیں آپ دیکھ لیں تعلیمات نبوی میں, جینے مرنے کے ڈھنگ ہیں, صبح جنگ کے اصول ہیں, تجارت کے اصول ہیں, سیاست اور مدنیت کے ہیں, تہذیب و اخلاق کے ہیں, تو وہ جتنے ہیں وہ صرف اس ایک محبت کے گرد گھومتے رہتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو تمہارے تعلقات اللہ کے ساتھ درست رہیں گے, ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے ساتھ خفا ہو. اصل موضوع جو ہے محبت کا وہ ہے مخلوق اور بندے کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ. اب پوری زندگی کا جو دیتا ٹائم ٹیبل اللہ کا نبی اور رسول, اس سارے ٹائم ٹیبل کی مرکزی بات یہی ہوگی, اس سے ہٹ کر انبیاء علیہ السلام کسی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو اس موضوع پر تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے انبیاء کو ان موضوعات کے متعلق خبر نہ تھی, خبر نہ تھی تو مروض کس لیے ہوئی. اور اس کے علاوہ جو باتیں ان کے بارے بحث کرنا ہی فضول ہے انبیاء علیہ السلام والسلام کی ذات اقدس. یہ یار لوگوں کے وقت کو برباد کرنے کے بہانے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ نبی وہ سورج ہوتا ہے جس کی روشنی میں عظمت باری کے تماشے کرتے ہیں, اور اگر اس سورج کی روشنی کسی کی آنکھوں تک نہ پہنچے تو کار گئے حیات میں اسے عظمت باری کا کوئی نشان نہ ہو. بڑی سادہ سی بات ہے, سیدھی جو شخص بھی ایک دفعہ شمس نبوت کے روبرو ہوا جب تک خود اس نے اپنی آنکھیں پھوڑ نہیں لی, اللہ نے اس سے اپنی روشنی چھینی. اب جو شخص اللہ کی عظمت کے متعلق ایک تصور رکھتا ہے, ہر شخص کا اپنا اپنا ایک اعتماد, اپنا اپنا ذخیرۂ معلومات ہوتا ہے, اپنے علم, اپنی ضرب, اپنی سمجھ کے مطابق, اپنے اعتماد کے مطابق جتنا کوئی رب کو جانتا ہے جب اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر ایک خجالت وارد ہو جاتی ہے. وہ اپنے اندر ہی اندر از خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا. یہ شرمندگی بسا ہوتا بار بار الہی سے اور دور لے جاتی ہے, ایک خطا تو کر رہا ہے. اب نماز کا وقت ہوا تو کہے گا یار لوگوں نے ابھی تو دیکھا یہ چرس پی رہا تھا, اور اب میں مسجد جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے, لمیاں مجھے داخل ہونے نہیں دیں گے. پھر وہ اس دوسری نے کسی گئے, اب نماز چھوٹ گئی, رمضان شریف آ گیا, تو یار سارا سال سجدہ تو کیا نہیں, اب کون بھوتا پیاسا. تو اس طرح وہ بتدریج دور ہوتا چلا گیا. اللہ کی رحمت نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ کوئی میرے دروازے سے یوں معلوم کیا ہے, اور بڑے عجیب انداز سے فرمایا میرے عجیب میرے بندوں سے کہہ دے. یعنی لاکھوں خطائیں کرنے کے باوجود جب تک تعلیمات نبوی کا انکار نہ کر دے کوئی شخص, تب تک اللہ کہتا ہے یہ میرا ہی بندہ ہے. جن رات سوال کرتا ہے, جن رات گناہ کرتا ہے, جن رات نافرمانی کرتا ہے, لیکن اس بات پر قائم ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ حق ہے, تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہے. اللہ کا کہتا ہے بندہ تو تیرا ہے, اور کتنا عجیب انداز ہے میرے عزیز، میرے بندوں سے کہہ دے یا عبادی ہے میرے بندو، اے وہ لوگوں جو اپنے گناہوں سے شرمسار اور خجل اور شرمندہ ہو رہے ہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کی حد تک گناہ لاد دیے، بہت زیادہ خطائیں اپنے سر پہ رکھنی ہیں اور بہت زیادہ تاریکی اور سیر اپنے چہرے پہ بلتی ہے، ان سے کہہ دے میرے حبیب لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید و مایوس مت ہو جائے، آخر تم بندے تو میرے ہو، میری محنت کو گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ مجھ سے مایوس ہو جائے تو پھر وہ کس کے پاس جائے؟ صوفیاء کے آواز ہوتے ہیں اور بڑے عجیب، حضرت ابو الحسن سرکانی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں حج پر گیا تب وہ زمانہ تھا جب لوگ پیدل منزلوں پہ منزلیں مارتے، بڑی مشکل سے وہاں پہنچا کرتے تھے، تو کسی نہ کسی من تنہائی بھی مل جاتی تھی، آج کل تو رات دن برابر ہے، اور وہ یقین مانیے ایسا سامان ہوتا ہے بیت اللہ میں کہ پچھلے سال تو مجھے کئی دفعہ دھوکا ہوا، اذان ہوئی ہم نماز کے لیے چلے تو جیسے حرم میں داخل ہوئے تو دھوکا ہوا کہ پورے ٹلو ہو گیا، شاید ہم نماز سے رہ گئے، اتنی روشنی ہوتی ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ باہر کے مین گیٹ سے آدمی داخل ہو تو سامنے بیت اللہ کا سین اور حرم کی عمارت پہ بالکل سورج چمکتا نظر آتا، یعنی مجھے دو تین دفعہ یہ دھوکا لگا کہ یا اللہ اذان سن کر چل رہی ہے، ساتھ تو کمرہ ہے یہاں پہ سورج ڈوب ہو گیا، تو برامدے سے باہر نکل کر دیکھا تو وہ بڑی لائٹس لگی، لیکن تب وہ زمانہ تھا جب وہاں بھی تیل کے چراغوں کے تو فرماتے ہیں میں نے کہا کوئی ایسا وقت تلاش کروں جب مجھ اکیلے کو طواف کرنے کا موقع مل جائے، کیا خطا ہوئی اتنا میں نے دیکھا کہ ایک شخص دیوانہ وار اللہ مطلب ہے اللہ شریف اللہ قلم ہے خدا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو آئے ہے اللہ شریف، تو وہ سامنے آیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ مجھ سے پہلے جو اللہ کو پکار رہا ہے اللہ کریم کی طرف سے جھٹکے بھی اسی کو پڑ رہے ہیں، اور میں تو میں تو اپنی جگہ لرز گیا کہ وہ شخص نے پرواہ نہیں کی وہ چلا گیا، لیکن عوام بدستور اور بڑی غضب نہ چند دنوں بعد کھڑا ہوا جاتی ہے، وہ بخار کا کام بنتا ہے کہ بچہ ہوا کا پی کی نکل جاؤ یہاں سے چھوڑ دو میرے سے رکھتے، جب تم میرے پاس آیا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کا بازو تھام دیا، میں نے کہا کے پتی کیوں بنائی تو غلط کروانے پر تلے ہوئے کیا ہاتھ کی آواز نہیں سن رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا ہو جاتا تم سن رہے ہو جنہیں وہ سنانا نہیں چاہتا اور مجھے جسے وہ مخاطب کرتا ہے میں نہیں سن رہا، تو ماتا میں نے کہا دیکھو کیوں نہیں جاتا یہاں سے، تو کہنے لگا کوئی اور دروازہ بتا دے چلا جائے، میں نے دیکھا کہ انوار رحمت کی اس شخص کا احتجاج دیا تو اس کے کارن کا حال یہ ہے کہ جب تک کوئی ادھر سے پشت نہ ڈالے جب تک وہ ان عقائد کو ان باتوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں خدا نہ دے کرونا گنا کرنے کے باوجود خدا کہتا ہے یہ میرا، اور فرماتا ہے کہ یہ گناہوں کی کثرت اور غفلت و کوتاہی مجھے میری رحمت سے نامید نہ کرتی. میں تو ایسا قادر ہوں اور ایسا قریب ہوں تو گئی بات. لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اللہ گناہ بخشنے سے عاجز نہیں. اللہ کریم تمام گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے. آپ یہ بات بات میں ہے تو ہے ہو گئی. اب آپ کلا اتنا جوش رہی تو دل نشین ہے کہ گناہوں میں ہر انسان اللہ کریم پکارے اور پکارے بھی ایسے کہ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے میرے حبیب ان دیوانوں سے کہہ دے کہ کروڑوں گناہ کرنے کے باوجود یہ میرے بندے ہیں, میں نے انہیں چھوڑ نہیں دیا. جب تک یہ تیرا دامن نہیں چھوڑتے میں انہیں اپنا ہی بندہ جانتا ہوں اور انہیں بتا دے کہ تم کتنی گناہ کر چکے ہو, میں سب کو معاف کرنے پر قادر ہوں. اس لیے انہ ہو الغفور الرحیم کہ میرا تو وصف یہ ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں. لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. خدا کون سا راستہ فرمایا گا عجیب ملا رکھتے تم وہ اصل ہوگا. تم میرے دروازے پر آ کر تو دیکھو, تم بھی میری بات کو مان کر تو دیکھو. دیکھو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. لیکن یاد رکھو نافرمانی تو کبھی معافی نہیں آتی, عدم اطاعت پہ انعام مرتب نہیں ہوتا, اور مزید گناہ کرنے سے پہلے گناہ معاف نہیں ہو سکتا. کسی کپڑے کو غلاظت لگ جائے تو اسے مزید گندگی میں لتڑنے سے وہ صاف نہیں ہوتا. تو فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم دنیا میں ہزاروں تجربے کا ہزاروں تہذیبیں آزما ڈالیں, ہزاروں طریقے اپنا ڈالیں, ایک دفعہ میری اطاعت کر کے بھی تجربہ بتا دوں. کتنی کتنی مزے کی بات کی ہے رب العالمین نے. کہاں خالی اور اس کے سامنے کیا حیثیت ہے مخلوق کی. اور براہ راست خطاب بھی نہیں کرتا, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے. یہ کتنا کرم ہے اس کا. یا رب تو قریب ہی و رسول تو قریب. سب شکر کے رستے میں نے دو کریں. یہ کتنا احسان ہے اس کا. آدمی اپنی ذات کو, اپنی حیثیت کو, اپنے قدر و قامت کو, اپنے قد و خال کو دیکھے, اپنی حیثیت کا تعین کرے, اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا خیال کرے کہ ساری مخلوق میں جس کا کوئی ثانی رب کریم نے پیدا ہی نہیں, اور پھر حکم دینے والا الہ العالمین اور فرما رہا ہے میرے بھائی میرے بندوں سے کہہ دے اس کا کسی کو میرا بندہ کہہ کر پکارنا ہے. کسی بھی بندے کے لیے سب سے منتہی منزل ہے. تو بڑے سے بڑا صالح ہو, صوفی ہو, تو بڑے سے بڑا زاہد و عابد ہو, تو انسان کی سب سے منتہی منزل یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اور وہ کلام شروع اس انداز سے فرمائے کہ میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دے فرمایا کون سا بندے ہوگا؟ اللہ کے اشرف اللہ سے وہ بندے جنہوں نے خطائیں کر کر سر کر کے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پار کر دیا ہے، جن کے گناہوں کا انہیں خود بھی شمار نہیں، ان سے کہہ دے میرے رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارے گناہ میری بخشش کو عاجز نہیں کر سکتے، اور میرا تو وصف یہ ہے، میرا تو شان ہی یہ ہے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ مزید گناہ کر کے تم گناہوں کو نہیں بخشوا سکو، مزید خطائیں پہلی خطاؤں کے بعد نہیں کرا سکتی، اس لیے انیبوں والا رب پہ تم دیکھو میں تمہارا ہے، تم میری طرف متوجہ تو ہو جاؤ، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہیں حسن صورت حسن سیرت کرو کامت مال غورت صحت عزت رزق ہر چیز دینے والا ہے، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کرتا ہوں، اور تم میری طرف پیٹ کر کے نکلے گا وہی پورے ہفتے کو اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دیکھو اصل میں میں ہوں اور اس کی بات کروں، تم سال سال ستر سال اسی سال نبے برس کا فرمانی کر چکے تو میں اب سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں بخش دوں، کتنی عجیب بات، کیسا عجیب انداز ہے قرآن حکیم کا، تو میں اب سے ہو دیکھو میرے رحمت تمہارے سارے تناؤ کو ہٹا دیتی ہے، تو میں یہ بات یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی گرفت آ جائے گی، اور جب وہ اللہ کی گرفت میں پکڑا جائے گا پھر اسے کوئی چھڑا نہیں سکے، من قبل یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس وقت سے پہلے اس بات کو سمجھ لو جب اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے دے، اور جب اللہ یہ عذاب نازل کر دے گا اسے روکنے والا ہو تو کوئی تمہاری مدد کو آگے نہیں بڑھے گا، وقت احسن ما انزل الیکم من ربکم، کتنی خوبصورت بات ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے نازل فرمائی ہے، ان کی اطاعت کرو، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں تمہیں اللہ کی گرفت آ لے اور تمہیں سمجھ ہی نہ آئے تو کیا پھر کیسا کریم ہے اور کتنے پیار سے سمجھاتا ہے، فرماتا ہے ایسا نہ ہو ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ و ان کنت لمن الصابرین، اے کاش اللہ کا کھاتا رہا، اللہ کی کائنات میں رہا، اس کی نعمتیں استعمال کرتا رہا، اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا، میں اسے دیکھ نہ سکا، اس سے غافل رہا، اسے پہچاننا، کتنی عجیب بات ہے کہ میں اس سے زیادہ برابر دور نہ تھا، وہ مجھ سے کوئی فاصلے پر نہیں تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، مجھے کھلاتا تھا، پلاتا تھا، سلاتا تھا، جگاتا تھا، ہر نعمت دیتا تھا، اور میں ایسا بد نصیب تھا جو اسے پہچان نہ سکتا، اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کل میدان حشر میں یہ نہ کہہ رہا کہ خدا اگر تو مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور نیک بن جاتا، تو نے نہیں دی، اس لیے کہ انسان کو ایک عجیب حیثیت پہ کھڑا کر دیا ہے رب العالمین، یہ بھی ہمارا آج کا مسئلہ ہے، بڑا عجیب الجھا ہوا مسئلہ ہے کہ کبھی محرم پہ لاٹھی چارج جھگ رہا ہے، کبھی ربیع الاول پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اور کبھی کہیں جلوس پہ گولی چل رہی ہے، کبھی کسی جھنڈے پہ، یاد رکھو خدا نے کسی انسان کو کوئی عقیدہ ماننے پر مجبور نہیں کیا، شخص کو آزادی ہے کہ جس مذہب پر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور کسی مذہب والے کو مذہب کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے پر لاٹھیاں برسانے کا اختیار اللہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا خدا نے ان کی روزی بند نہیں کر دی, ان کے لیے سورج سے روشنی چھین نہیں دی, انہیں اپنی ہوا میں سانس لینے سے منع نہیں فرمایا. اس لیے تو اس نے ہر شخص کو شعور کی ہمت عطا کی ہے اور اس کے سامنے خواہشات تے دنیا کا دروازہ بھی کھول دیا ہے, لذات نفس کا دروازہ بھی کھول دیا اور لذات نفس کے مقابلے میں اپنی ذات کو ایک طرف کھڑا کر دیا. خود روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یوں کہتے ہیں, ادھر جاتا ہے دیکھیں یہاں ادھر کروانا آتا ہے. یعنی دنیا بھی کوئی معمولی چیز نہیں, اللہ کی تخلیق ہے, اس میں بڑی لذتیں ہیں, اس میں بڑا حسن ہے, اس میں بڑا فرق اور بڑی انبساط کے مواقع ہیں, سب کچھ ہے. اب وہ ایسا کریم ہے کہ اگر تم وہ یہ کر دیتا کہ ان تمام خواہشات کا گلا گھوم دو تب مجھے دیکھ سکو گے تو شاید یہ زیادتی کرتی. لوگ کہہ سکتے کہ خدا تم نے خواہشات لگائی تو ہوتی, اگر لگائی تھی تو سامنے یہ چیزیں پھیلا دی ہوتی, اور پھیلا دی تھی تو منع کیوں کرتا ہے؟ اس نے منع نہیں کیا, نہ کھانے سے, نہ سونے سے, نہ اچھا کپڑا پہننے سے, نہ امیر بننے سے, نہ شادی, کسی کام سے منع نہیں کیا. فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس فرش پر جو کچھ میں نے پھیلا دی تمہاری تو خاطر ہے, لیکن اسے استعمال واشیوں کی طرح نہ کرو, کیونکہ میں مالک ہوں ان چیزوں کا, میں تمہارا بھی مالک ہوں, تو انہی کے استعمال کا جو طریقہ میں بتاؤں اس طریقے سے استعمال کرو, تو یہ چیزیں بھی تمہاری ہیں, میں بھی تمہارا ہوں. لیکن اگر تم کرو بچاؤ گے, چھینا جھٹی کرو گے, نہ تب سے جو پھیلا پورے زمین پر چھینا جھٹی نہ کرو, فساد مت پیدا کرو. اگر تم اس طرح کرو گے تو کوئی بھی صاحب خانہ کسی ایسے مہمان کو برداشت نہیں کرتا جو اس کے گھر آئے اور آبرو سے بیٹھنے کی بجائے برتن توڑنا شروع کر دے, فرنیچر اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دے, قالین الٹنا شروع کر دے. تو آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا مہمان آئے تو آپ اس کی کتنی قدر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی حال تمہارا ہے, تم یہ کچھ ساتھ نہیں لائے ہو, تم آئے ہو سب کچھ موجود تھا, تم لے نہیں جا سکتے, جاؤ گے سب یہی رہے گا. جو چند گنے ہیں آرام سے استعمال کرو, جو استعمال کا طریقہ ہے, نکاح کرو, اولاد کی پرورش کرو, تجارت کرو, لاگو کرو, دولت کماؤ, موٹریں رکھو, کوٹیاں بناؤ, لیکن ان احکام اور ان حدود کے اندر رہو جو میں نے ارشاد فرما دیا, تو سب کچھ تمہارا ہے, اس کے ساتھ میں بھی تمہارا ہوں. یہ نہ کہنا کل میدان حشر میں کہ خدا تو ہمارے ہاتھ کو برائی سے پکڑ لیتا, اگر میں ہی پکڑ لوں تو تمہارا کیا کمال ہے, تم نے کیا کیا, پھر تمہیں دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, پھر تم جنت میں ہی چھوڑ دیے جاتے. یہاں تو بیدا اس لیے ہے کہ لذات دنیا میں کھو کر میری عظمت کو بھول جاتے ہو, یا حصول دنیا کے لیے بھی مجھے یاد رکھتے ہو کہ خدایا مال تو دے رہا ہے, میں یہ لے لوں, اجازت ہو تو لے لوں, روک لے تو اس کا مال چھوڑا. اتنی سی بات پر بات اٹکی ہوئی ہے, اب کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ راکھی اور بدود لے کر دوسرے کو کہے وہ یہ عقیدہ رکھو جو میرا ہے, پھر میں نے اتنا جواب دینا ہے, آپ نے اپنا دینا ہے, دوسرے نے اپنا دینا ہے, تو ہر ایک کو وہ بات چن لے لے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ کل میدان حشر میں وہ کیا لے کر جائے. جو ہم نے لاٹھی گولی چل رہی ہے نا مذہب کے نام پر, میری اپنی جو ہے ناقص سمجھ, اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں اس لاٹھی گولی کے ساتھ, عام آدمی کا کچھ بھی نہیں ہے اس بات. تو لوگوں اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرو. اللہ کریم کتنے پیار سے فرما رہا ہے کہ کل نہ کہنا, پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی میدان حشر میں, یہ نہ کہنا کہ خدایا تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جاتا کہ مسجدیں بھی بنوا دی, مسجد بھی مقرر کر دی, اپنی کتاب بھی تمہارے لیے رکھ دی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و کریم پیغمبر بھی تمہیں عطا فرما دیا, ابھی اگر تم چھوڑ کر چلے ہی جاؤ تو مجھ پہ شکوا مت کرو. اور فرمایا یہ بھی نہ کہنا مجھ سے کہ اے کاش مجھے ایک بار پلٹ جانے دے خدایا, او تو نہیں نہ کر لگا والا لا معبود گناہ بھی ہیں تو میں محض گناہوں کے وجہ سے تمہیں دھکیل نہیں دوں گا. اب کہہ دو تو خدایا ہم تیرے ہیں تو میں تمہارا ہوں, سارے معاف کروں. اور یاد رکھیں جب خطائیں معاف ہوتی ہیں تو انسان سنبھل جاتا ہے. یہ توبہ کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آئندہ گناہ سے نفرت ہو جائے اور نیکی کی محبت پیدا ہو جائے. ہر شخص ایک دن میں باجزی مستعمل نہیں بن جاتا, لیکن اگر پہلے 100 گناہ کرتا تھا دن میں تو 99 پر بھی آ گیا تو سمجھ لو اللہ کی رحمت نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے. جس نے 100 سے 99 پر لایا ہے وہ اس سے 99 بھی چھڑا کر اپنے قریب لے جائے گا, لیکن 100 سے 101 کی طرف پڑ رہا ہے تو اس بات پر خوش ہے کہ میرا نام دین محمد ہے. اللہ کریم ہم سب کی اور حضرت غیر تمام مسلمانوں کی خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق دے. اور